يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بسخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ فإن خیر الزاد التقوى. آپ تمام حضرات کو اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. انسان مسافر ہے، مہاجر ہے، اور انسان کا سفر اللہ کی طرف ہے، اور اس سفر کے لیے جو توشہ ہے، جو زاد راہ ہے، وہ تقویٰ ہے. اور انسان کی زندگی خطروں سے دوچار ہے، دنیاوی خطرے، اخروی خطرے، اور ان خطروں سے بچنے کے لیے محفوظ طرز زندگی وہ تقویٰ کے زیر سایہ ہی ممکن ہے. اگر انسان اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے تو ان خطروں سے بچ سکتا ہے. اور تقویٰ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ انسان کو آزمانے کے لیے، کہ انسان کو آزمائے. اور آزمائش کس لیے ہے؟ آزمائش اس لیے ہے تاکہ اس کی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے. انسان یا وہ صلاحیتیں جو اس میں موجود نہیں ہیں وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں، یا اگر صلاحیتیں موجود ہیں لیکن جتنی ضروری ہے اتنی موجود نہیں ہے، تو ان صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے تقویٰ مقرر کیا ہے. اور بغیر آزمائشوں کے انسان کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی امتحانات کا زمانہ چل رہا ہے اور طالب علموں سے امتحان لیا جا رہا ہے. امتحان، دنیاوی امتحان جو لیا جاتا ہے وہ کس لیے لیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں، امتحان کنڈکٹ کرنے والے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے امتحان لینے سے؟ امتحان لے کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی لوگ جب امتحان لیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانچ لیں، یہ پتا کر لیں کہ جو پڑھایا ہے وہ سیکھا یا نہیں، اور اگر سیکھا ہے تو کس حد تک سیکھا ہے. جو چیز سکھائی گئی ہے، جو چیز پڑھائی گئی ہے، وہ کس حد تک، جس کو پڑھائی گئی ہے وہ کس حد تک سیکھ سکا ہے، یہ دنیاوی امتحانوں کا مقصد ہے. اسی لیے قرآن نے جس چیز کو امتحان کہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور دنیا میں جو امتحان لیا جاتا ہے طالب علموں سے، اس کو امتحان نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو اختبار کہنا چاہیے. کیونکہ امتحان الگ چیز ہے، اختبار الگ چیز ہے. امتحان مہنا سے، انشاءاللہ پھر بعد میں کبھی گفتگو ہوگی، امتحان میں ایک لفظ ہے میم حے نون، مہن. مہن کہتے ہیں سختی کو، سختی برداشت کرنا، شدت برداشت کرنا، اسی سے محنت ہے نا. جب کسی سے پوچھتے، مزدور سے، مثلا کسی بچے سے پوچھتے آپ کے والد کیا کرتے، محنت مزدوری کرتے. محنت، سخت کام کرنا، سختی برداشت کرنا، امتحان اس کو کہتے ہیں. یہ جو طالب علموں سے لیا جاتا ہے یہ امتحان نہیں ہے، یہ اختبار ہے. اختبار یعنی جو خبر تم کو دی گئی ہے وہ کتنی یاد ہے تم کو، جو چیز تم کو سکھائی گئی ہے کس حد تک تم اس چیز کو سیکھنے میں کامیاب ہوئے، سیکھے یا نہیں سیکھے. اللہ جو تقویٰ کی بات کر رہا اور آزمائش کی بات کر رہا، وہ تقویٰ حاصل ہوتا آزمائش کے ذریعے سے، وہ جو امتحان اللہ کی نظر میں، وہ امتحان جو دنیا کی نظر میں، وہ نہیں. عرض کیا نا، دنیا کی نظر میں امتحان سے صلاحیتوں کو بڑھانا مقصود نہیں ہے. امتحان لے کے آزمائش میں ڈال کے صلاحیتیں بڑھ رہی یا نہیں، کیا جتنا بتلایا گیا تھا اتنا اس کو یاد ہے یا نہیں ہے، یہ ہے دنیاوی امتحانوں کا مقصد. جو اصلاً امتحان کہلانے کے قابل نہیں ہے بلکہ اس کو اختبار کہنا چاہیے. امتحان کیا ہے؟ امتحان یعنی شدت میں ڈالا جائے، سختی میں ڈالا جائے، تاکہ صلاحیتوں میں اضافہ ہو. وہ چیز جو پہلے موجود نہیں تھی وہ موجود ہو جائے. اور تقویٰ آتا سختیوں میں رہنے سے. آزماتے کیوں؟ آزماتے اس لیے تاکہ تقویٰ پیدا ہو شخص میں. سختیوں میں ڈالا کیوں جاتا؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ تھا پہلے سے، لیکن اس درجے کا تقویٰ نہیں تھا جس درجے کا تقویٰ چاہیے تھا، وہ رتبے کا تقویٰ نہیں تھا. آزمائش میں ڈالا گیا، دو باتیں، یا تو پہلے سے تقویٰ موجود تھا ہی نہیں، آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے سے تقویٰ موجود تھا لیکن اتنا موجود نہیں تھا جتنا موجود ہونا چاہیے، آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ رتبہ بڑھے، تاکہ انسان زندگی میں مشکلات کا جو شکار ہوتا اس میں تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تقویٰ انسان کو آزمائشوں سے نہیں بچاتا، تقویٰ انسان کو ہلاکتوں سے بچاتا، تباہی سے بچاتا. آزمائشوں سے تقویٰ نہیں بچاتا. اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو آزمائش، امتحان سے گزرنا ہے، سختی سے گزرنا ہے. اور بغیر تقویٰ کے، یعنی بغیر آزمائش کے، انسان تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا. آزمائش، انسان کو آزمایا جائے، سختی میں ڈالا جائے تاکہ اس کے تقویٰ کا امتحان ہو جائے. زندگی کے ہر معاملے میں تقویٰ کی ضرورت ہے، اور بعض مواقع پر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان مواقع پر تو ہونا ضروری ہے. دیکھیں، قرآن مجید نے جو تقویٰ کا ذکر کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، اور اکثر ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں وہ تعلیم کے دو پہلو ہیں. ایک علمی پہلو ہے تعلیم کا، اور ایک عملی پہلو ہے. علمی پہلو کو ہم کہتے ہیں تھیوری، عملی پہلو کو کہتے ہیں پریکٹیکل. آپ دیکھیں، جو بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، علم طب حاصل کرتے ہیں، علم طب کا علم حاصل کرتے ہیں جو بچے، ان کو کئی سال ابتدا میں تھیوری پڑھائی جاتی، اناٹومی، فزیولوجی، یہ تمام چیزیں، انسان کے جسم کی ساخت، اعضاء کی کارکردگی، فنکشنز کیا ہے، وہ تمام باتیں ایک طب کے طالب علم کو، میڈیسن کے طالب علم کو پڑھائی جاتی. کئی سال تک تھیوری پڑھائی جاتی فقط. لیکن تھیوری پڑھا کر اس کو میدان میں نہیں اتار دیتے کہ تم جا کے مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دو. تھیوری پڑھانے کے بعد کئی سال، چار پانچ سال تھیوری پڑھانے کے بعد، ایک سال یا ڈیڑھ سال یا دو سال تک اس ڈاکٹر بننے والے طالب علم کو ایک ماہر تجربے کار ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے دیا جاتا ہے کہ وہ علاج کرنے کا طریقہ کار عملی طور پہ اس کو سکھائے. وہ پانچ سال جو تھیوری پڑھا تھا، اب یہ ڈیڑھ سال یا دو سال اس کو پریکٹیکل کرے اس کا. یہ ہر تعلیم میں ہے، تقریباً تعلیم میں تھیوری اور پریکٹیکل، علمی اور عملی پہلو. ویسے ہی تقویٰ کا بھی ذکر جو قرآن مجید نے کیا، ایک تقویٰ کا علمی پہلو ہے اور ایک تقویٰ کا عملی پہلو ہے. علمی پہلو کیا ہے؟ انسان کے لیے یہ بیان کر دینا کہ انسان باتقویٰ زندگی گزارے. دیکھیں، بہت سی باتیں ہم سمجھ تو جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمارا ذہن بہت سی باتوں کو سمجھ جاتا ہے، لیکن اسی سمجھی ہوئی بات کو جب عملی کر کے دکھانے کی بات آتی ہے، بہت سے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. سمجھ گئے تھے بات کو، تھیوریٹیکلی سمجھ گئے تھے بات کو، اب پریکٹیکلی جب کرنے کا موقع آتا وہاں پر رہ جاتے پیچھے. اسی لیے قرآن نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، علمی تقویٰ اور عملی تقویٰ، اور عملی تقویٰ کے بعض مواقع کی نشاندہی کی. البتہ عرض کیا کہ تقویٰ انسان کی ہر شعبہ حیات سے تعلق ہے، تقویٰ کا، تقویٰ کا سایہ، تقویٰ کا سایہ انسان کے ہر عمل سے متعلق ہے، ہر عمل پر متاثر ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر مسجد میں ہے تو متقی ہے، مسجد کے باہر غیر متقی بن کے رہ سکتا ہے، یونیورسٹی میں ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے تو کالج میں انسان کو تقویٰ کی ضرورت نہیں، اس کی گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی میں انسان کو تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، تمام شعبہائے حیات سے تقویٰ کا تعلق ہے، یعنی تمام شعبہائے حیات پر تقویٰ کا سایہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید نے علمی تقویٰ بھی بیان کیا اور عملی تقویٰ بھی بیان کیا، اور عملی تقویٰ کے بعض مواقع قرآن مجید نے نشاندہی کی. لیکن بعض مواقع کا نشاندہی کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شعبہائے حیات تقویٰ سے خالی ہوں، ایسا نہیں. بعض مواقع پر قرآن مجید نے کہا کہ اس موقع پر تقویٰ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، تقویٰ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. انہی مواقع میں سے ایک موقع ازدواج زندگی ہے، شادی شدہ زندگی ہے. شادی اور طلاق، ان دونوں میں بھی تقویٰ کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 237 آیت میں اشارہ ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے. اور معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے. عرض کیا کہ قرآن مجید نے بعض مواقع کے لیے تقویٰ کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک موقع طلاق کا ہے کہ جب بھی تم طلاق دو تمہارا طلاق بھی تقویٰ کے زیر سایہ انجام پائے. البتہ طلاق کو تقویٰ کے زیر سایہ انجام پانے کے لیے شادی تقویٰ کے زیر سایہ انجام پائے پہلے. پہلے نکاح جو کرنے کا، نکاح جو کرنا ہے انسان کو، نکاح تقویٰ کے زیر سایہ انجام پائے. رشتوں کا انتخاب ہے، رشتہ دیکھنا ہے شادی کے لیے، رشتوں کے انتخاب میں ملاک معیار کرائٹیریا الہی ہو، اپنا بنایا ہوا کرائٹیریا نہ ہو، ہم عام لوگوں کا بنایا ہوا کرائٹیریا نہ ہو، ہمارے کرائٹیریا بالکل خدا کے بنائے ہوئے کرائٹیریا سے بالکل مختلف ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں جب شادی کے لیے جاتے ہیں؟ تو ظاہری رنگ روپ، ہر نوجوان کی خواہش یہ ہے کہ ہیروئن سے کم اس کی بیوی نہ ہو، کم سے کم ہیروئن ہو. تو جو ہیروئن بیچاری جن کی شکل و صورت ہیروئنوں جیسی نہیں ہوں گی وہ کہاں جائیں گی، ان کی کھپت کیا ہے؟ یہ ہمارا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے، رنگ روپ، یعنی دیکھنے میں خوبرو ہو، حسین ہو. اور ذرا بھی اگر آپ کو بھاتی نہیں ہے تو فوراً آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ ہمارے بنائے ہوئے کرائٹیریا ہے شادی کے حوالے سے، جو تقویٰ سے خالی ہے. دوسرا کرائٹیریا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ جہیز دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، جو جہیز دینا ہے وہ جہیز دے سکتا ہے یا نہیں ہے، اس کا باپ، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے. اب تو جہیز تک کی بات نہیں رہی ہے، جہیز کے بعد کی بھی بات ہے کہ مطلب بعد میں بھی اگر میں بے روزگار ہوں، کہ میں بے روزگار ہی ہوں پہلے سے، تو مجھے پال سکتا ہے یا نہیں ہے. یہ کرائٹیریا ہمارا ہے. اور پھر اگلا کرائٹیریا کہ سیاسی اثر و رسوخ، طاقتور لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یا کمزور لوگ ہیں. کیونکہ اگر بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کمزور لوگوں سے شادی کریں، کیوں؟ تاکہ اگر کل چھوڑ دینا پڑے تو یہ بھاری پڑ جائیں ان کے اوپر. یہ ہمارے کرائٹیریا اور ملاقات ہے شادی کے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کرائٹیریا لگاتے کہ اب ہم سعدات ہیں تو ہماری بچی کا رشتہ بھی سید سے ہونا بھلے وہ 50 سال کی ہو جائے، 50 سال کی ہو جائے شادی نہ ہو اس کی، لیکن غیر سید کو اس کو غیر سید کو اس کا رشتہ نہیں دیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں کئی سیدانی بچیاں ایسی ہیں جو شادی ہوئی نہیں ان کی، ویسے ہی مر گئیں وہ لوگ. محض کس وجہ سے؟ محض اس وجہ سے کہ یہ ہم سعدات ہیں، غیر سعدات کو نہیں دیں گے، جبکہ اہل بیت کی روش تو یہ نہیں تھی، ان کا یہ کرائٹیریا نہیں تھا. کرائٹیریا رشتوں کے انتخاب میں وہ ہونا چاہیے، وہ ملاک ہونا چاہیے جو خدا کا ہے، خدا کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا میں سب سے اوپر کی چیز تقویٰ ہے. رشتوں کے انتخاب میں تقویٰ کا لحاظ، شادی کے مراحل میں تقویٰ کا لحاظ، شادی کے کئی مرحلوں میں شادی انجام پاتی، اور پھر شادی کے بعد بچوں کی تولید نسل، اولاد پیدا کرنا، بچے پیدا کرنے میں تقویٰ کا لحاظ، ان بچوں کی پرورش میں تقویٰ کا لحاظ، اور ان بچوں کو رزق و روزی فراہم کرنے میں تقویٰ کا لحاظ. یہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے کرائٹیریا ہے کہ ہر مرحلے میں انسان تقویٰ کا لحاظ رکھے، حتیٰ نکاح کے اندر بھی. چونکہ یہ بات اس لیے چھیڑنی پڑی کیونکہ رجب، ماہ رجب قریب ہے، اور ماہ رجب میں شادیاں کثرت سے ہوتی ہیں. اور اس کا برعکس دیکھیں، تقویٰ جانا ہو وہاں ہلاکت اور تباہی ہے، کیونکہ تقویٰ ہی ہے جو انسان کی زندگی کو محفوظ کر سکتا، انسانی زندگی کو محفوظ بنا سکتا. اور اگر شادی سے تقویٰ کو اٹھا لیں آپ، نہ رشتوں کے انتخاب میں تقویٰ ہے، نہ شادی کے مراحل میں تقویٰ ہے، نہ بچوں کی پیدائش میں تقویٰ ہے، نہ بچوں کی پرورش میں تقویٰ ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ شادی زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، نتیجہ طلاق ہو جائے گی. اور طلاق کے لیے بھی قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب تم طلاق دینا بھی چاہو تو تمہارا طلاق بھی تقویٰ کے زیر سایہ ہو. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ گفتگو ہوگی کہ طلاق کے، یعنی تقویٰ کے زیر سایہ بھی طلاق انجام پائے، شادی بھی، تمہاری شادی بھی تقویٰ کے زیر سایہ انجام پائے، تمہارا طلاق بھی تقویٰ کے زیر سایہ انجام پائے. اور انسان کی تمام شعبہ حیات سے تقویٰ کا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شعبے میں، مثلا مسجد میں جب تک آ گئے، یا دینداروں میں جب تک بیٹھے رہے، متقی بنے رہے، اور پھر مسجد سے باہر چلے گئے اور دینداروں سے نشست و برخاست ختم ہو گئی تو پھر تقویٰ رخصت ہو گیا. گھریلو زندگی میں تقویٰ رخصت ہو گیا، شادی بیاہ میں، طلاق کے معاملے میں، تعلیمی میدان میں. اب تعلیمی سرگرمیاں، ابھی امتحانات چل رہے ہیں، آج تک یہ بتلایا نہیں گیا ہمارے طالب علموں کو کہ یہ نقل نویسی کرنا، چیٹنگ کرنا، مال پریکٹس کرنا، یہ خلاف تقویٰ ہے. خوب اگر وہ کر کے پاس ہو بھی جائے، اولاً تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن مذہبی لوگ کبھی یہ بات نہیں بتاتے طالب علموں کو. وہ یہ بتلاتے کہ نہیں، تم کسی طرح بس پاس ہو جاؤ، کیونکہ نظام ظلم ہے، نظام کفر ہے، تو کفر کے نظام میں کسی چیز کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. چیٹنگ مار کے پاس ہو جاؤ، نقل نویسی کر کے پاس ہو جاؤ، جبکہ یہ خلاف تقویٰ. ہم کو عبرت لینی چاہیے ان لوگوں سے. پنجاب میں ایک اسکول ہے جہاں پہ 1000 لڑکیاں پڑھتی ہیں، سکھوں کا بنایا ہوا اسکول ہے، گرودوارے کے تحت چلتا ہے، اور وہ اسکول میں جب بھی امتحان ہوتا ہے تو وہاں پر انویجلیٹر نہیں ہوتا کوئی. 1000 لڑکیاں ایک ہی حال میں بیٹھ کر امتحان دیتی ہیں، کسی انویجلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 انویجلیٹر اوپر بیٹھ کے مانیٹر کرتے رہتے، جبکہ 1000 لڑکیوں کو 2-4 انویجلیٹر کافی نہیں ہے. اور حکومت کو اتنا یقین دلا دیا گیا ہے، اور حکومت یقین بھی کر چکی ہے کہ یہاں پہ مال پریکٹس نہیں ہوتی بغیر انویجلیٹر کے. کم از کم ان سے درس لیا جائے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر آن ہمارے اوپر حاضر و ناظر ہے، تو پھر انویجلیٹر کی ہم کو بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کس سے سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مذہبی لوگ تو بولتے ہیں کہ تم کچھ لعنتیں پڑھ دو, لعنتیں پڑھ کے مال پریکٹس شروع کر دو. جیسا کہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ شیعوں میں عیسیٰ علیہ ثواب کے علاوہ عیسیٰ علیہ عذاب بھی ہے. تو کہا یہ عیسیٰ علیہ ثواب تو سنا تھا, عیسیٰ علیہ عذاب کیا چیز ہے؟ تو بولے نہیں, ہمارے پاس تو مشہور ہے یہ بات کہ شیعوں میں رائج ہے عیسیٰ علیہ عذاب. تو یہ عیسیٰ علیہ عذاب ہوتا کیا ہے؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ عذاب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص شراب پی کے کہتا ہے کہ اس کا عذاب یزید کو پہنچے. شراب پی رہا ہے خود, کہہ رہا ہے اس کا عذاب یزید کو پہنچے. جوا کھیل رہا ہے خود, اس کا عذاب یزید کو پہنچے. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی شیعوں میں کوئی عیسیٰ علیہ عذاب نہیں ہوتا, شیعوں میں عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہوتا ہے. یہ تو ہم پہلی بار آپ سے سن رہے ہیں. تو نہیں, ہم لوگوں کے درمیان تو کافی مشہور ہے یہ بات کہ شیعوں میں عیسیٰ علیہ عذاب بھی ہوتا. تو مال پریکٹس اور نقل نویسی بھی شاید اسی زمرے میں لا دیے ہیں کہ مال پریکٹس سے گناہ نہیں ہے, لائٹ کی چوری کر لیجئے گناہ نہیں ہے, پانی کی چوری کر لیجئے گناہ نہیں ہے. جبکہ آپ فتاوی اٹھا کر دیکھیں, دونوں کا فتویٰ, آیت اللہ سیستانی کا بھی اور آیت اللہ خامنئی کا بھی فتویٰ, گرچہ ہم کفر کے نظام میں زندگی گزار رہے ہیں, سیکولر نظام ہے, کافرانہ نظام ہے, ظالمانہ نظام ہے, اس کے باوجود بھی لائٹ کی چوری اور نل کی چوری نہیں کر سکتے. پورا پورا ادا کرنا ہے, نہ بولنے والا کر سکتا نہ سننے والے کر سکتے. آپ احتیاط سے جلائیے, جتنا جلاتے اتنے پیسے دیجیے. آپ شہید بہشتی رحمت اللہ علیہ انقلاب سے پہلے گاڑی میں سفر کر رہے تھے, رات کا وقت تھا تو ریڈ لائٹ آ گئی, تو ڈرائیور چاہ رہا تھا کہ ریڈ لائٹ کو توڑ کے آگے بڑھ جائے, سگنل توڑ کے آگے بڑھ جائے. رات کا بھی وقت تھا کافی, اور رات میں معمولاً سگنلز ویسے بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں. تو شہید بہشتی نے تاکید سے کہا نہیں نہیں آپ رک جائیے, جب یہ سگنل گرین ہو جائے گا تبھی ہم آگے بڑھیں گے. تو سامنے سے کہنے لگا آغا اب تو رات کا وقت ہے, ایک تو کوئی گاڑیاں چلتی نہیں ہیں کہ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو کسی کو ٹکر لگ جائے, دوسرے یہ نظام طاغوت ہے, نظام طاغوت ہے. تو سامنے سے کہنے لگے آیت اللہ شہید بہشتی کہ وہ ہم طاغوت کے مخالف ہے, وہ قوانین جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے مخالف نہیں, وہ قوانین جس پر چل کر انسان کو فلاح اور انسان کی فلاح, انسان کا فائدہ ہونے والا ہے, اس کے مخالف نہیں. طاغوت کے ضرور مخالف ہیں. تو یہی بات یہاں پر اپلائی ہوگی کہ مال پریکٹس, یعنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی ہر شعبہ حیات میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امتحان بھی لکھ رہے ہیں تو خدا حاضر و ناظر ہے. آپ کا امتحان لکھنا بھی خدا کو مد نظر رکھ کے, خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے, یا خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے, یا ہم کافرانہ نظام میں زندگی گزار رہے ہیں تو لہٰذا کسی طرح مال پریکٹس کر کے پاس ہو جائیں. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے طالب علموں کو کہ آپ تو اللہ کو حاضر ناظر ہونے کے عقیدہ رکھتے ہیں, تو آپ کو تو انویجلیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو لا کے کوئی چیز بھی دے کے اس میں سے دیکھ کے لکھ لو تو آپ رد کر دیں اس کو. اور آپ دیکھیں ایسے حاصل شدہ ڈگریوں کا نتیجہ کیا ہے, مال پریکٹس کے نتیجے میں جو ڈگری حاصل ہو رہی ہے وہ کیا کر سک رہے ہیں معاشرے میں جا کے, ناکارہ, بی کام کر کے بے کام ہے, ناکارہ ہے. تو لہٰذا طالب علموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ امتحان بھی لکھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, آپ اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں, آپ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ خلوت میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل آپ کے ہاتھ میں, تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کی نظریں آپ پر ہیں. تمام شعبہ حیات میں آپ ایک سٹیزن ہیں, لائٹ کی چوری کر رہے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, نل کا میٹر نہیں بھر رہے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. صرف مسجد میں آ کے متقی بن جانا خطبے سننے کی حد تک, اور پھر مسجد سے باہر جاتے ہی تقوی رخصت ہو جائے بولنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی, یہ نہیں ہونا چاہیے. تمام شعبہائے حیات میں. اور جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دی جائے، یعنی ان کو عملی تقویٰ کی طرف بلایا جائے، زندگی کے تمام شعبوں میں تقویٰ کی دعوت دی جائے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تمام شعبہائے حیات میں تقویٰ کی رعایت کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. اللہ فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسله بالحق بشیرا ونذیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل اللهم صل وسلم علی رسوله المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله عليها السلام، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں وہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلے ماہ جمادی الثانی ختم ہونے کو ہے، اور ماہ رجب المرجب بالکل قریب ہے، ماہ رجب کی آمد ہے. اس حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ ماہ رجب انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے. رسول خدا سے امام جعفر صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا سے طلب مغفرت کرو، خدا بخشنے والا مہربان ہے، خدا کی رحمت اس مہینے میں میری امت پر زیادہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ رجب جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھے گا وہ اس نہر سے پیے گا. تو رجب کے مہینے، پورا رجب کا مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے. رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے. اور رجب کو ماہ ولایت و امامت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں چار اماموں کی ولادت ہے. خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور اس مہینے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے رجب میں، 13, 14, اور 15. پورے دنیا تشیعوں میں جہاں جہاں شیعہ موجود ہیں، ایران میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس طبقہ بہت زیادہ، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رجب کے اعتکاف میں شریک ہوتے ہیں. انشاءاللہ رجب کے حوالے سے آئندہ جمعوں میں بھی بعض باتیں عرض کی جائیں گی، لیکن ایک بات جو مسلم ہے کہ رجب کی ابتدائی تین تاریخوں میں اگر انسان پورا ماہ رجب اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو، مشغولیت ہے یا کمزوری ہے کہ پورا ماہ رجب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم ابتدائی تین دن رکھ لے، پہلی رجب، دوسری رجب، تیسری رجب، اور درمیانی تین دن، 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, اور آخر کے تین دن 27, 28, اور 29. اگر پورا ماہ رجب نہ بھی رکھ سکتا ہو روزے، اور خاص طور پر عید بیست کا روزہ، 27 رجب کا روزہ جو ان چار روزوں میں شامل ہے جو سال بھر میں تاکید ہے مستحب روزوں میں، کہ اگر پورا مہینہ بھی نہیں رکھ سکتا اور یہ 9 دن بھی نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو کم از کم 27 رجب کا روزہ نہ چھوڑے انسان. ستائیس رجب کو روزہ رکھ لی، اور اسی مہینے میں ابتدائی تاریخوں میں شاید رجب کی پہلی ہی تاریخ کو یکم رجب کو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت، اور تین رجب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، امام محمد باقر کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی. اجمالاً یہ بات عرض ہے کہ باقر العلوم کہا گیا ہے آپ کو. باقر کہتے ہیں، باقر کے دو معنی علماء نے بیان کیے. باقر کا ایک معنی یہ بیان کیا، باقر آپ یہ قاف کو زیر سے بھی پڑھ سکتے، باقر زبر سے بھی پڑھ سکتے، باقر جیسا کہ حیدرآباد میں رائج ہے باقر ہی کہا جاتا ہے، یہاں پر دونوں صورتوں سے پڑھنا جائز ہے، باقر بھی صحیح ہے باقر بھی صحیح ہے. پانچویں امام کو جو باقر کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ شکافندہ یہ علوم، یعنی آپ نے علوم کا سینہ چیر کر حقائق اس سے نکال لیے، حقیقتوں کو علوم کے سینے کو چاک کر کے، چاک کرنے کو باقر کہتے ہیں، چیرا لگانا، شکافندہ یہ علوم. اس لیے بھی آپ کو باقر کہا گیا کہ آپ کے ذریعے سے علوم نبوت لوگوں تک پہنچا، آپ کے فیض سے رسول اللہ کا علم لوگوں تک پہنچا. دوسری وجہ جو بیان کرتے ہیں آپ کے باقر، آپ کو باقر کہنے کی، وہ یہ ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے آپ کی پیشانی چوڑی ہوگی، کثرت سے سجدے بجا لانے کی وجہ سے آپ کی پیشانی چوڑی ہو گئی تھی، اور جو چوڑی پیشانی والے ہوتے ہیں ان کو باقر کہا جاتا ہے. اور پھر حضرت کی سیرت میں ہم دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ محض اس بات سے دل خوش مت ہو جاؤ کہ تم ہمارے شیعہ ہو اور اسی بنیاد پر بخش دیے جاؤ گے، کہ محض شیعہ کہ تم ہمارے چاہنے والے ہیں اسی بات پر تمہاری بخشش ہو جائے، اس بات سے اپنے دل کو خوش مت کر لو، بلکہ اگر تم شیعہ ہو تو تم کو تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے. اور دوسری جو باتیں اس حوالے سے، نوروز بھی اسی ہفتے واقع ہونے والا ہے 20 مارچ کو. اس سے پہلے نوروز کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ نوروز کوئی اسلامی عید ہے نہیں، نوروز ایرانیوں کا نیا سال ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایران میں ایرانیوں کا نیا سال 20 یا 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، سردی کا موسم ختم ہو کے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، اور بہار کا موسم جب آتا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہاں پہ بھی چھٹیاں دے دیتے، سنکرانتی یا اگادی جس کو بولتے. بہار کے موسم میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو طبیعت ہے، نیچر جو ہے، وہ ایک نئی سانس لیتا، تازہ نفس ہو جاتا، جس کے نتیجے میں بہار کا اثر یہ ہے، خود انسانوں پر بھی بہار کا اثر یہ ہے کہ دل خدا کی بندگی کی طرف مائل ہو جاتا بہار کے موسم میں. کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، موسم جو اثر درختوں پر کرتے ہیں وہی اثر انسانوں پہ کرتے ہیں، موسموں کا جو اثر درختوں پر ہوتا ہے وہی اثر انسانوں پر ہوتا ہے. کہ سردیوں میں پورے پتے جھڑ کے درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں پتوں سے اور مرجھا جاتے ہیں، انسانوں کے دل کا بھی، انسانوں پر بھی وہی اثر ہوتا ہے سردیوں میں. سردیاں گزرنے کے بعد جب بہار کا موسم آتا ہے تو جس طرح سے نیچر طبیعت کھل جاتی، ویسے انسان کے اندر بندگی کا جذبہ بھی کھل جاتا. اسی وجہ سے عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور بعض اب جوڑنے کی کوشش کرتے کہ ائمہ کے زمانے میں بھی نیریز کے نام سے نوروز کو نیروز یا نیروز کے نام سے ائمہ کے زمانے میں مشہور تھا. بہرحال انقلاب سے پہلے تو کافی گندگیاں ہوتی تھیں نوروز کے موقع پر، اسراف آج بھی تھوڑا بہت باقی ہے وہ گندگیاں، لیکن اتنی نہیں ہیں. انقلاب کے بعد کافی حد تک نوروز کی گندگیوں پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور اس کو اب پبلک کو ان انحرافات سے، ان کجربیوں سے نکالنے کے لیے خود حکومت نوروز کو جو ہے ایک اسلامی طریقے سے منانے کا سلیقہ سکھاتی ہے عوام کو اپنی. لیکن اگر تحقیق کی جائے، کہ کئی لوگوں نے کی اس پر تحقیق، اس کا اسلامی عیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر کوئی بات کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی ہے اور اگر اس پر عمل کر بھی لیا جائے مطلوبیت رجائے مطلوبیت کے عنوان سے تو حرج نہیں ہے. کوئی اگر اچھی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اس دن نماز پڑھنی چاہیے یا اس دن روزہ رکھنا چاہیے, ثواب کی امید میں اگر کوئی نماز پڑھ لے یا اس دن کوئی روزہ رکھ لے کوئی حرج نہیں ہے, ثواب کی امید سے تو کر سکتے ہیں یہ کام. لیکن اس کو اسلامی عید ماننا یا اسلامی درجہ دینا نوروز کو شاید ثابت نہیں کر سکیں گے ہم لوگ, تحقیق اگر کرنے بیٹھے تو اس کو اسلامی عید ثابت نہیں کر سکیں گے. آخری بات جو عرض کرنی تھی جو اسی مہینے میں پیش آئی وہ فتنہ شیرازیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں اخیراً ہر تھوڑے دن پہ کچھ نہ کچھ انقلاب اسلامیہ ایران کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی زبان درازی کر رہا ہے یا رہبر کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا ہے. ابھی تازہ ایران میں ایک خاندان ہے شیرازی خاندان جو علماء کا گھرانہ ہے, انہی میں سے وہ مجدد شیرازی جو ہیں جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ لگایا تھا, برطانیہ تمباکو کے ذریعے سے عراق میں نفوذ کرنا چاہ رہا تھا, عراق میں جیسا یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی پتی کے بہانے تجارت کے بہانے ہندوستان میں گھسی تھی ویسے اس زمانے میں عراق میں گھسنا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں پر حکومت حاصل کر لے کنٹرول حاصل کر لے. تو اس زمانے میں سید محمد حسن شیرازی جو مرزا شیرازی کے نام سے مشہور تھے, آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی جو مرزا شیرازی کے نام سے مشہور تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمباکو کا استعمال حرام, جس کے نتیجے میں برطانیہ کی کمر ٹوٹ گئی اور برطانیہ تسلط قبضہ نہیں کر سکا عراق پر. انہی کی نسل سے خاندان چلا آگے جو شیرازی خاندان کے نام سے مشہور ہے, تو انہی خاندان میں سے ابھی ایک فرد, یہ خاندان انقلاب کے بعد بالکل انقلاب سے متنفر اور فکری اعتبار سے متنفر اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرنا جو کہیں نہ کہیں یعنی ان کا آپ ان سے پوچھیں تو آپ کا پوزیشن کیا ہے تو وہ کہیں گے جو انقلاب کا پوزیشن ہے اس کے مقابل میں ہمارا پوزیشن ہے, یعنی ہم انقلاب کے اپوزیشن ہیں, انقلاب جس رخ میں جا رہا جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کو ہم منع کریں گے اور وہ جو نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے کہیں گے. لہٰذا آزاداری میں مختلف باتیں اور مختلف باتوں کا جواز فراہم کرنا جس کو بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آزاداری میں, یہ شیرازی گھرانہ اٹھ کے نہیں یہ ہونا چاہیے شدت کے ساتھ ہونا چاہیے, اور مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, تو اس کی ضد میں نہیں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے, کس طرح سے مسلمانوں میں انتشار ہونا چاہیے کس طرح سے ان کو آپس میں لڑا کے رکھنا چاہیے یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے. ابھی جب 2002 میں میرا جانا ہوا تھا قم تو وہاں پر بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا محمد شیرازی کا, ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی صادق شیرازی مرجع تخلید بن گئے, اور وہ یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کو مرجع بنا کے چلے جاتا. محمد شیرازی کے حوالے سے بھی اسناد موجود ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہے کئی, یعنی انہوں نے جس سے کہا کہ مجھے فلاں نے اجازہ اجتہاد دیا جب ان سے پوچھا گیا تو لکھ کے دے دیا کہ میں نے ان کو اجازہ اجتہاد نہیں دیا, کئی علماء نے ان کے اجتہاد کا انکار کر دیا. اب وہ شخص آ کے پھر اپنے بھائی کے اجتہاد کا اعلان کر دے کہ میرے بعد اگر کوئی کسی کی تخلید کر سکتے تو یہ صادق شیرازی کی تخلید کرو. صادق شیرازی کے بیٹے حسین شیرازی, اب یہ پورا وبال جو مچا ہے وہ حسین شیرازی کو گرفتار کرنے کی وجہ سے مچا ہے. حسین شیرازی کو گرفتار اس لیے کیا گیا, حسین شیرازی ایک تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایرانی نظام فرعونی نظام ہے اور آزاداری میں بعض چیزیں جس کو علماء منع کرتے ہیں وہ اقدس مقدسات ہے, یہ حسین شیرازی کی تقریر. اور 8 سال جو دفاع مقدس جو جنگ ہوئی ہے ایران عراق کی اس میں پورا خون بیکار چلے گیا اور جو لڑے وہ شہید بھی نہیں ہیں, ان کا پورا خون رائے گاں ہو گیا. اس طرح کی بات انہوں نے جب کہی تو ایران میں علماء کی عدالت الگ ہے, عوام کی عدالت الگ ہے, علماء کی عدالت الگ ہے, اس کو کہتے ہیں دادگاہ ویجے روحانیت. علماء کے مقدمے اسی عدالت میں چلتے ہیں, عام عدالتوں میں علماء کو کھینچ کر نہیں لاتے. تو دادگاہ ویجے روحانیت نے احضاریہ جاری کیا کہ حسین شیرازی آپ آ کے توضیح دے کے آپ نے بیان آپ کا بیان کس حد تک سچائی پر مبنی, نہیں دے سکے، دو تین مرتبہ ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، نہیں ہو سکا، گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا ببال مچایا جا رہا۔ ہندوستان کے بھی ایک مولوی نے اٹھ کر زبان درازی کی ہمارے استاد محترم کے حوالے سے، بہت غیر غلط الفاظ، اس نے لکھنؤ کی چاند کمیٹی کا صدر، غیر غلط الفاظ، ایک عالم کے شایع نشان نہیں، ایک عالم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کسی بزرگ شخصیت کے حوالے سے، رہبر کے حوالے سے ہو یا حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے ہو۔ بد زبانی کر رہا فون پر، مذمت کے قابل ہے اور ان کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب کو دو طرفہ خطرے لاحق ہیں، ایک باہر سے ایک اندر سے۔ باہر کے دشمن امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، پورا عالم عرب۔ اندر کے دشمن ایسوسیشن آف امام مہدی اور یہ شیرازی فتنہ، یہ اندر کے دشمن۔ ایک وقت میں دو طرف، یعنی دونوں محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، شیرازی فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچنے اور فتنوں کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین بحرین، مومنین حجاز، مومنین افغانستان و پاکستان، و مسلمین برما و مسلمین سری لنکا کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرت